سر نامی گرامی اور بڑے خطرناک دہشت گرد ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل سخی سرور کے ایریا میں مارے گئے ہیں.
اچھا.
اور یہ تونسا, ان کا تعلق تونسا شریف سے ہی تھا, اور یہ تونسا میں اس قسم کی توقع کی جا رہی تھی. اگر اس سے کچھ ادارے بے خبر رہے ہیں تو ان کی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں, لیکن تونسا کے یہ چاروں دہشت گرد اور تونسا میں یہ ڈیرہ غازی خان میں مختلف دھماکے ہوتے رہے, مختلف واقعات ہوتے رہے. ایک بہت بڑا چیلم پہ بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا جس میں افراد شہید ہوئے تھے. اسی طریقے پہ اپنا اسی سرور میں بھی خودکش دھماکہ ہوا. سخی سرور ایک خانقاہ ہے, وہاں پہ ایک بزرگ کی قبر ہے اور وہاں پہ اشتہار ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بیسوں لوگ مارے گئے تھے. لیکن یہ چار سرور میں مارا گیا, ان کا تعلق بھی تونسا سے تھا, اور تونسا میں اس سے قبل یہ دو تین مہینے میں ٹارگیٹ کلنگ کی جو پورے ضلع میں پہلے کبھی نہیں ہوئی, لیکن تونسا میں یہ وہاوا اور دولت پور کے مقام پہ تین افراد کو شہید کیا گیا, اور وہ بھی سیاسی لوگ تھے, وہ مکتب جعفری سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار نہ ہوئے جیسا ہوا, لیکن یہ چار آدمی مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. تو یہ بین ہی وہی چیز ہے جو ملک احساس کے پولیس مقابلے کے بعد شجاع خان زادہ سے بدلہ لیا گیا, اور یہ سخی سرور کے پولیس مقابلے کے بعد یہ احمد فاروق کوسا صاحب جو وہاں سے ایم این اے ہیں اور سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ شیعہ سنی عوام میں بہت مقبولیت رکھتے ہیں اپنی آج سادگی کی وجہ سے اور لوگوں سے میل جول کی وجہ سے, اور شیعہ سنی عوام ان کو منتخب کرتے ہیں. لیکن ان کو ٹارگیٹ اسی لیے کیا گیا کہ ملک احساس کا بدلہ شجاع خان زادہ سے لیا گیا, اور ان چار کا بدلہ یہ امجد فاروق کھوسا صاحب سے لینا چاہتے تھے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے جو سہولت کار ہیں, مثلا شجاع خان زادہ کے بھی سہولت کار, وہ بھی پنجاب پولیس میں چھپی ہوئی کالی بہنیں تھی جو ان کے سہولت کار ثابت ہوئے تھے.
اچھا.
اور ان کے تانے بانے ملکی ہمسائے ملک ایجنسی سے بھی بتائے جاتے ہیں.
اچھا.
یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ وہ اپنے مبینہ پولیس مقابلے میں اپنے حالات ہونے والے.
جی 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 جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار ہیں, اور روہیل ڈار صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بہت مہربانی, شکریہ جی.
تو جیسے کہ آپ نے سنا, آج بھی یہ واقعہ ہوا جس میں کوئی سات افراد ہلاک ہوئے ہیں تونسا شہر میں. یقیناً آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی کارروائیاں جاری ہیں دہشت گردوں کے خلاف. یہ بتائیے کہ وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں شجاع خان زادہ, ان کو ہلاک ہوئے بھی ابھی دو ماہ ہو گئے ہیں, تو ان کا متبادل اب تک کوئی نہیں ملا آپ لوگوں کو؟
بہت شکریہ. دیکھیے, جہاں تک شجاع خان زادہ صاحب کے متبادل کے تعلق ہے, اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس محکمے کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیر داخلہ پنجاب کا یہ محکمہ جو ہے.
جی جی.
کیونکہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیے, پاکستان میں ہم سب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو ضرب عظم جب شروع ہوا, اس کے بعد اس کا جو فال آؤٹ آنا ہے, جو جن لوگوں جو اس کے ذمہ دار لوگ تھے, وہ اس میں ریئیکشن انہوں نے دینا تھا.
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جو عسکری قوتیں ہیں اور سول اور ملٹری جو انتظامیہ ہے, میں ان کو مبارکباد کو مستحق ہے کہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس فال آؤٹ کو, اس بیک لیش کو کور کیا ہے. اکا دکا واقعہ ضرور ہوئے ہیں, لیکن جتنا بڑا آپریشن اس وقت جاری ہے, اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم کم سے کم جو بیک لیش ہے اس کے متحمل ہو سکیں. جہاں تک تعلق ہے نیا وزیر داخلہ بنانے کا, تو میرے خیال میں آپ آئندہ چند ہفتوں میں یہ سنیں گے, کیونکہ ایک تو پاکستان میں جو مروضی حالات تھے, اس کے مطابق ایک پولیٹیکل ٹرموئل بھی پاکستان میں چل رہا ہے ساتھ ساتھ.
جی جی.
اور جو اس پورے ضرب عظم کے جو متاثرین ہیں اس دہشت گردی کے حوالے سے, ان کا ایک اپنا ایک نیٹورک ہے, جس کو جو بے شمار چیزیں میڈیا پریس میں رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ ان کو اس سے ان سے ڈیل کیا جا رہا ہے ہر روز روزانہ کی بنیاد پر.
جی 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 آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم لوٹتے ہیں سکندر عباس گیلانی کی طرف. گیلانی صاحب یہ بتائیے, کل محرم شروع ہوا ہے پاکستان میں, آپ مطمئن ہیں جس طرح کے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ملک بھر میں اس کے ساتھ؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے قید ملت جعفری علامہ سید صادق نقوی نے بعض جو اقدامات ایسے اٹھائے گئے ان پہ اپنے تحفظات کا اظہار, مثلاً خوف و ہراس کی کیفیت کو پیدا کرنا اور اس کو اس آڑ میں, اس دہشت گردی کے آڑ میں میں برسوں بلکہ کئی سو سالوں سے جاری آزاداری کی رسوم کو محدود کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بعض جگہوں کو بعض پولیسان مسلم لیگ نون کی حکومت کو میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ شیعہ کمیونٹی کے اور بلکہ پورے پاکستان حسین کا غم تمام مسلمان مناتے ہیں. حسین کسی مکتب فکر کے اکلوتی جاگیر نہیں ہے, سب مسلمان اس کا نواسہ رسول کا غم اپنے اپنے طور پہ مناتے ہیں. لیکن جس انداز میں پولیس ایک خوف و ہراس کی کیفیت بنا رہی ہے وہ اتنا ہے نہیں جتنا بنا کے لوگوں کو گھروں میں بند کرنا, ڈرانا, دھمکانا یا بعض جگہوں پہ کچھ نااہل قسم کے پولیس افسر اپنی بازی میں اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں جس کے لیے ان کے شیعہ کمیونٹی میں بھی تحفظات پائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اس قسم کے اقدامات بھی بوسیدہ قسم کے کیے گئے بعض ڈی سی اوز اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر.
جی جی لیکن جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہیں گیلانی صاحب کے حالات اچھے نہیں ہیں, ضرب عزم کو بھی ابھی مختصر عرصہ ہوا ہے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمارے پاس کئی موضوعات ہیں, لیکن اس موضوع پر ہمیں بعض لوگوں نے کال کیا ہے, باری باری ان کو سنتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
السلام علیکم جناب, جو خیال سیاض کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں شہدا کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لواکین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ہم بزدل لوگ نہیں ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں نہ بجھڑنے والے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ مقابلہ کریں گے. تو یہ نون لیگ کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟
اچھا شکریہ آپ نے سوال کیا. جی جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. لکھی مروت سے کال کیا ہے انعام اللہ نے. جی جناب. وعلیکم السلام.
میڈم میرے دو مختصر سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کوئی الرٹ جاری کیا گیا تھا یا کوسا صاحب کو کوئی انفارمیشن دی گئی تھی؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ دہشت گردوں کا بریڈنگ گراؤنڈ ہے, تو اس میں آپریشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ضرب عزم صرف خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے, وہاں کیوں نہیں کیا جا رہا؟
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ خاص کر عرب میں آپ دیکھیں تو شیعہ سنی کی بنیاد پر ملکوں کو لڑا دیا گیا ہے, اور کئی یہ ہمارے کال میں لکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف بھی یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہاں بھی بڑے پیمانے پر اس طرح کے فسادات پھیلائے جائیں. تو میری علامہ صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے موقع پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو جیسے اس چیز کو اور حوالے لے, تو جو بیرونی ایجنسیز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور جہاں تک پولیس کے سرچ آپریشن ہے اس سے شریف لوگوں کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدر استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے نیٹ ورک کو مضبوط کیا جائے.
کے کال کرنے کا. جی اس کے بعد ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے تونسا شہر میں پی ایم ایل نون کے الیکشن آفس میں بم دھماکے کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما سکندر عباس گیلانی ہیں, جبکہ پی ایم ایل نون کے یہاں امریکہ میں صدر روہیل ڈار ہیں. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی, اور ہم عن قریب ایک دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے جس میں روہیل ڈار صاحب بھی موجود ہوں گے, لیکن گیلانی صاحب جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, ایک پورا مہینہ ہے اب محرم کا, آپ کوئی تجاویز دینا چاہیں گے جس کی وجہ سے سیکیورٹی بہتر کی جائے پاکستان میں؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے قائد علامہ ساجد مفتی صاحب نے ہمیں ضرب عضب کو بھی خوش آمدید کہا ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں مثلا ایسے ایسے اقدامات کیے جا رہے مثلا بوگس قسم کے, بوچیدہ قسم کے انتظامیہ کی طرف سے مقررین پہ پابندی, ان مقررین پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے جو فوت ہو چکے ہیں, کیونکہ لسٹیں پڑی ہیں نا پرانی بغیر دیکھے سمجھے, ان لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے, کسی مذہبی ایکٹیویٹیز میں کوئی تعلق نہیں ہے, شریف لوگ ہیں, ڈھائی ڈھائی تین تین ماہ سے جیلوں میں پڑے ہیں, ڈیٹین انہیں کیا گیا, اسی انداز میں بعض مجالس ہیں مقامی لوگ وہاں کے شیعہ سنی اس کو مل کے منانا چاہتے ہیں, تب بھی پولیس آڑے آ رہی ہے, اور وہ بڑی پرانے عرصے سے اور مثلا نان ایشو کو ایشو بنا کے ٹینشن پھیلائی جا رہی ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے بھی اور دیگر ذمہ داران سے یہ ریکویسٹ کریں گے ان مسائل کو دیکھیں, کیونکہ محرم میں حساسیت بڑھ جاتی ہے, اور دہشت گردوں کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے ہمارے انعام اللہ صاحب نے لکی مروہ سے کہا کہ جنوبی آپریشن میں وانا جیسے آپریشن کی, جنوبی پنجاب میں وانا آپریشن کی ضرورت ہے, اور بالخصوص ان کے سہولت کاروں پر گرفت ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ غریب لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ جس انداز میں ضرب عضب کر رہا ہے اور یہ چلتا رہا, اور اسے پولیس اور ڈی ایم جی گروپ جن کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بوگس اقدامات کر کے نیشنل ایکشن پلان کو بدنام نہ کیا, تو لوگ پر امید ہیں, نیشنل ایکشن پلان سے بھی امید ہیں, پر امید ہیں جمہوری حکومت سے بھی پر امید ہیں, اور فوج سے بھی پر امید ہیں, لیکن بعض ڈی سی اوز اور ڈی سی اوز جو ایسے ایسے اقدام کر رہے ہیں اس سے نیشنل ایکشن پلان پر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں, جو بالکل تو بغیر شواہد اور بغیر کسی اس کے دھڑا دھڑ بس اپنی اس کے لیے, جیسے کہہ دیا جاتا ہے نا مہینے میں آپ نے اتنے پرچے درج کرنے ہیں, اتنے لوگوں کو گرفتار کرنا,
جی جی یہ تو اس کو تو ٹائم لگے گا
جاتا ہے, لیکن دیکھا نہیں جاتا کون قصوروار ہے یا کون نہیں ہے, بس یہی ہے کہ اس کو بھی جانچنے کے لیے کوئی ادارہ ایسا بھی ہو جو اس چیز کو بھی منیٹر کر رہا ہو.
اچھا بہت شکریہ, اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں سکندر عباس گیلانی کو جو اسلامی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں. ہم اب ایک دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف یہاں امریکہ آئے تھے, اور اب اس مہینے کی آخر میں وہ دوبارہ لوٹیں گے. اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے, جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے آج پاکستان میں ملاقات کی, اور اس میں وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے بارے میں خصوصی گفتگو کی گئی. اس سیگمنٹ میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز نے, جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں روہیل ڈار جو پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے رواما دورہ امریکہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا. انہوں نے یہ بات پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن سے ملاقات میں کہی. سفیر رچرڈ اولسن اور اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے دوران زیر غور آنے والے مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی, جن میں توانائی, معیشت, تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے شامل ہیں. وزارت خزانہ سے ہونے والے ایک بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ جس طرح دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے, توقع ہے کہ اس دورے سے تجارت اور معیشت کے شعبوں میں بھی اسی سطح کے تعاون کو وسعت ملے گی. پاکستان کے وزیر اعظم صدر باراک اوباما کی دعوت پر رواں ماہ کے اواخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے. تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ دورہ خاصی اہمیت کا حامل ہے.
امریکہ کی بیشتر فورسز افغانستان سے نکل گئی ہیں, افغانستان میں صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے اس وقت, تو اس میں پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اس میں ڈسکشن ہوگی افغانستان کے معاملے میں. پھر پاکستان کے جو اقتصادی ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, کیونکہ پاکستان امریکہ سے اکنامک اسسٹنس بھی لیتا رہا ہے اور جو میجر اکنامک اسسٹنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے. گیری لوگر برمن لا کے تحت جو تھے 5 سال پورے ہو چکے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران دفاعی شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی.
پوپولیشن سپورٹ فنڈ کا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے, اس کو آگے چلانا ہے کس طرح چلے گا. اور اس کے علاوہ جو ملٹری اکوپمنٹ امریکہ سپلائی کرتا تھا اس پہ کچھ معاملات ابھی چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان تعلقات کا بھی معاملہ ہے. تو اچھے خاصے معاملات ہیں اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پہ امریکہ سے ان پہ گفتگو کر کے امریکہ کی مدد حاصل کرنا اس کے لیے علاقائی سیاست میں بہتر ہوگا.
واضح ہے کہ حال ہی میں امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے رواں سال پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 26.5 کروڑ ڈالر کی معاونت فراہم کی ہے. حالیہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے اور دونوں جانب سے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے بھی کیے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, ہم صنعت کار مجید عزیز سے ابتدا کرتے ہیں. اور مجید صاحب, آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو امید ہے کہ آپ کو ہم جلد دیکھ سکیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اسکائپ, ہاں بالکل آپ کو ابھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ بہت عرصے سے پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ تجارت کی کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈ کی بجائے جو ہے ٹریڈ ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ. اس وقت یہ جو دورہ ہو رہا ہے میاں نواز شریف کا, اس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ ٹریڈ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکے گی؟
امریکہ 23% ہمارا, 23% ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کو جاتی ہے, لیکن وہ بھی زیادہ تر ٹیکسٹائل اورینٹڈ ہے. اس کا جو مطلب مین ٹیکسٹائلز ہیں, باقی شعبوں میں اتنی کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے GSP+ کافی آئٹمس میں انہوں نے دیا ہے, لیکن جو پاکستان کی جو مین آئٹمس ہیں اس کے اوپر ہمیں وہ فیسلٹی یا وہ ملا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملی ہمارے جو ریجنل جو کمپیٹیٹرز ہیں. تو آئی تھنک اگر جو باتیں کی جا رہی ہے, کیری لوگر بریمن بل بھی اب 5 سال ہو گئے, سی ایف کوالیشن سپورٹ فنڈ بھی اب ختم ہو جائے گا اور چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی, تو بیسٹ یہ رہے گا کہ ہم جیسے ابھی آپ نے کہا ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے, تو ٹریڈ یہ ہوگی کہ ہماری جو چلیں ٹیکسٹائل کو ہی لے لیں, تو ٹیکسٹائل کی جو مین ہماری جو جس کو نیش پروڈکٹس کہتے ہیں, بیڈ ویئر ہے یا دوسرے گارمنٹس جو ہیں, اس میں اگر پاکستان کو مل جاتا ہے فیسلٹی, تو ہمارے نسبت بنگلہ دیش سری لنکا ہندوستان سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے انفراسٹرکچر کے بھی ایشوز ہیں, بجلی گیس وغیرہ کے ہیں, تو اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی اور ہم کمپیٹ کر سکیں گے. دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری, اور جو ویلیو ایڈڈ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو ایک وزیر اعظم صاحب اس کو ذرا زور سے اپنے فورسفلی اس بات کو اگر لے کے چلتے ہیں, تو کانگریس میں بھی اگر وہ جاتے ہیں یا کانگریس مین سے ملتے ہیں صدر اوباما سے یا پولا پریزڈر سے جو آپ کی کامرس سیکرٹری ہیں, تو میرے خیال سے اس کے اوپر اگر کام کیا جائے اور پاکستان کی جو تنظیم ہے وہاں وہ اگر لابنگ اگر ذرا بھرپور طریقے سے کریں تو ہم شاید آگے بڑھ سکیں گے.
اچھا جی, اس وقت ہم روہیل ڈار کی طرف چلتے ہیں. ڈار صاحب, آپ نے سنا مجید عزیز کو, سرمایہ کار ہیں, صنعت کار ہیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صدر اوباما سے ملاقات کریں گے. کیا توقع کی جا رہی ہے کہ کیا فقط سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو ہوگی یا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز اٹھائے جائیں گے؟
जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका में जो माहौल जो है बहुत कंड्यूसिव है, एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी रिसेप्टिव है, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने इस पूरे दहशतगर्दी की जो पिछले दहाई है इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और पाकिस्तान ने अपना इस वक्त जो रीजनल रोल है वो बहुत अमन पसंदी के साथ अपने हमसाये मुल्कों के साथ रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से अपनी जगह और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से अभी मेरे साथी कह रहे थे जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जब तक हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा मराद यहाँ हम जो टैक्स ब्रेक्स नहीं हमें दी जाएंगी, हम पाकिस्तान की जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है हमारा जो बजट बैलेंस है उसको हम मतवाजन नहीं बना पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो कंपोजिट डायलॉग पे मुश्तमिल होगा, उसमें सिक्योरिटी के अलावा इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, उसके अलावा हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका ने हालिया सालों में बहुत मुस्बत रवैये का इजहार दोनों जानब से हुआ है। पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम है, हम हैंड आउट नहीं चाहते, हम अमेरिका से जो हमारा बड़ा इतिहादी मुल्क है हम अमेरिका से इस तरह के मराब नहीं चाहते कि खुदा खासा हम अमेरिकन टैक्स पे को बदल बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल रीजनल रोल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए और हमें अपने इस शेयर के मुताबिक हिस्सा दिया जाए जिस तरह हमारा रीजन बनता है।
जी जी, ये बताइए, आज के अखबार में एक खबर आई है कि गालिबन मियां नवाज शरीफ का दौरा मुख्तसर होगा, पहले समझा जा रहा था कि 5 दिन का होगा, अब गालिबन 3 दिन का होगा, क्या ये सही खबर है? और खबर में ये भी था कि अगले माह जनरल राहिल शरीफ आएंगे अमरीका, इस हवाले से कुछ तस्दीक कीजिए खबर की।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा जो है वो 20 तारीख से शुरू होकर 23 को ख़त्म हो जाएगा। उसमें तब्दीली की वजह यह है कि अभी हाल ही में वज़ीर आज़म अमरीका तशरीफ लाए थे न्यूयॉर्क में और उन्होंने काफ़ी बायलैटरल मीटिंग्स की थी और जो माहौल बनाना चाहते थे वो इस दौरे के लिए सदर ओबामा से मिलने के लिए वो काफ़ी हद तक बन चुका है, और जहाँ तक उनकी जो बाद में चीफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाएंगे या बाकी दीगर जो गुजरा साथ ला रहे हैं उनके लिए जो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी मीटिंग जो है वो वज़ीर आज़म कर लेंगे इस 3 दिनों में, और उसके बाद फिर फॉलो अप मीटिंग होगी जो चलती रहेंगी बाद में।
अच्छा, मजीद साहब आप बताएं, आप भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की बात होगी, और आपके इल्म में है कि जो इस वक्त तिजारती कोशिशें की जा रही थी दोनों मुल्कों के बीच वो काफ़ी हद तक रुक गई क्योंकि तनाज़ात जो हैं वो बढ़ते गए, आप तवक्को करते हैं कि अगर इन दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर हुए तो वो सिलसिला फिर जारी रहेगा जहाँ से मुनक़ता हुआ था?
देखिए, हमने बड़ी मेहनत की थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तिजारत और इन्वेस्टमेंट है उसका एक माहौल क्रिएट हो जाए, और जब हमने जब ये मोदी साहब आए थे वज़ीर आज़म बने तो ये उम्मीद थी कि वो कॉरपोरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह हमारे मियां नवाज शरीफ साहब भी एक कॉरपोरेट प्राइम मिनिस्टर थिंकिंग रखते हैं, तो मेरे ख्याल हमें ये था कि दोनों उस स्टेज पर हैं कि तिजारत और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने देखा कि उनका टोटल 180 डिग्री टर्न हो गया और वो एक फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग और बिल्कुल अपने आप को एक दूसरी सतह पे सिम्प ले गए हैं, जिससे ना सिर्फ कशीदगी भी हो गई है लेकिन हमारी जो तिजारत का जो हमारा जो गाड़ी चली थी वो तो अबाउट टर्न हो गई है। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे ख्याल से 6-7 महीने ऐसे थोड़े हो गए हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी में पाकिस्तान इंडिया की तिजारत की जो बातें हमेशा होती थी वो ना होने के बराबर हो गई है।
अच्छा,
हमने ये सारे हमारा जो मकसद ये था कि जिसको कहते हैं फॉर्मल ट्रेड, जो पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में के फिगर्स में वो शामिल हों, उसके लिए हम ये मेहनत कर रहे थे ताकि स्मगलिंग और इनफॉर्मल ट्रेड जिसको कहते हैं या वाया दुबई या किसी और मुल्क से आ जाए उसको हम चाहते थे कम से कम हो जाए।
जी जी।
लेकिन हम तिजारत, ऑफकोर्स तिजारत बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन मुल्क के अजीम तर मफाद में ये है, जहाँ हमारी सिक्योरिटी पहले आती है, हमारी जो हमारी हुकूमत की, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी हैं वो भी सदैव आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम एक रोड पे जाएं और हमारी हुकूमत की और जो पॉलिसी है, क्योंकि वो हम उसको तस्लीम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो कौमी सलामती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर अगर अमेरिका चाहता है कि ताल्लुकात बेहतर हो और ट्रेड हो, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इस माहौल में नहीं होगी जहाँ एक किस्म की शिवसेना ज़हनियत अगर वहाँ फरोग मिल रही है, तो हम बेहतर है कि हम किसी और ममालिक की तरफ सोचें।
अच्छा।
ये हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, 400 मिलियन डॉलर की हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रेड है हमारी तरफ से है, बाकी इंडिया के 2.25 अरब का माल आता है और तकरीबन 4 अरब डॉलर का किसी दूसरे तरीकों से आता है।
जी जी
तो हम
लेकिन अब बहरकैफ कोशिशें हो रही हैं कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर हों। आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें, कुछ कॉलर्स को लेते हैं, कोहाट चलते हैं जहां से मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बहुत मुख्तसर कहिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बीबी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से अगर अमरीका तिजारत की बात से अलावा सिक्योरिटी की बात करे कि अफगानिस्तान में अमन आए, तो अमेरिका ने तो इतने अरसे में बम और राकेटों और फौज से अमन नहीं लाया, तो पाकिस्तान की सिर्फ जबानी जमा खर्च से वो कैसा तालिबान पर दबाव डाल के अमन लाएगा? बार बार अमेरिका इस कसम का मुतालबा कर रहा है और बार बार ये बात दोहरा रहा है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।
शुक्रिया डार साहब। जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें अफगानिस्तान के मामले पर।
कि पाकिस्तान ने बहुत ही मुस्बत रवैये से अफगानिस्तान को अप्रोच किया और हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन लाए बगैर खत्ते में अमन नहीं आ सकता, तो हमारी पूरी कोशिश ये है। और जहाँ तक अभी इन कॉलर जो कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अमन लाने के लिए ना सिर्फ ये कि आपको अस्करी बुनियाद पर काम करना पड़ता है, बल्कि मौशरती बुनियाद पर भी और डायलॉग और फामो तफीम से भी अमन की तरफ बढ़ा जाता है, जो पाकिस्तान चाहता है। मैं एक कॉमेंट करना चाहता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक के हवाले से। देखिए, जो इंतहा पसंदी जिसको हम और तमाम मगरबी दुनिया, बल्कि मैं समझता हूँ तमाम इंसानियत जो है उसके खिलाफ जंग में शरीक है, वो सियासी इंतहा पसंदी को भी हमें ताबिर करना चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त जो रवैया अपनाया है, मैं समझता हूँ खत्ते के लिए ये मुस्बत रवैया नहीं है। हमें एक दूसरे के मामलात में जो अमन और दोस्ती का जो पैगाम है उसको वाजे करना चाहिए। बरसती गोलियों में तजारत नहीं हो सकती। पाकिस्तान के खिलाफ जो हिंदुस्तान ने रवैया अपनाया है, मैं समझता हूँ मेरी दरख्वास्त होगी मोदी सरकार से कि उसके नजरसानी फरमाए।
अच्छा, आप जानते हैं इस सेगमेंट में हमारे साथ भारत से कोई नहीं है, वरना हम उनको दावत देते कि वो भी अपनी तरफ से बात करें। बाहर कैफ इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं पीएमएल नून के अमरीका में सदर रोहेल डार का, और हमारे साथ हैं मजीद अजीज। मजीद अजीज कुछ आखिर में कुछ कहना चाहते हैं। जी मजीद साहब, जाने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं?
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका और दार साहब के तौर से कहना चाहता हूँ, हमारी काफ़ी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तो मैं उनको कहूँगा कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, हमें एक आप लोग वहाँ सब मिल के पूरे में हर बड़े शहर में छोटे शहरों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मिलकर एक आवाज होकर पाकिस्तान के लिए लॉबी अगर करते हैं और अपने जाती मसले अलग रख देते हैं और उसको पाकिस्तान की तरफ से सोचें, तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को एक हिम्मत भी और मिलेगी। और जो हम चाहेंगे कि जो सिक्योरिटी के और तजारत की और इकोनॉमिक इशूज की बातें हैं, तो उसमें फर्क पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की डायस्पोरा मोदी होता है तो करती है, तो पाकिस्तान की डायस्पोरा से मेरी अपील है आपके तवस्सुत से और दार साहब के तवस्सुत से। बड़ी मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया। ये थे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मजीद अजीज, और हमारे साथ थे पीएमएल नून के अमेरिका में सदर रोहेल डार। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू वो है जो कि कल भी हमने उठाया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कल शाम को यहां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके दरमियान मुबाहिसा हुआ था, और हम उमूमी तौर पर कवर कर रहे हैं कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इस वक्त अगले साल की जो इंतखाबात हैं उसके लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बैनुल अक्वामी तालुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर, जो कराची में होते हैं। और शमीम साहब, आपको खुशामदीद।
शुक्रिया।
तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इन इंतखाबात को वहाँ पाकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है, और ये जो मुबाहिसे हो रहे हैं जो CNN पे गालिबन दुनिया भर में देखे जाते हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है?
जी हाँ, पाकिस्तान में तो और हिंदुस्तान में बैन अक्वामी उमूर में जितनी दिलचस्पी आवाम को है उतनी, माफ कीजिएगा, अमेरिका या यूरोप में कहीं नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि अमेरिका के तालीम याफ्ता हजरात भी बहुत कम अमेरिका के अलावा बाहर की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, सिवाय इसके कि दहशतगर्दी का मामला हो या अमेरिका किसी से उलझा हो। और जाहिर है अमेरिका दुनिया के हर खत्ते में उलझता रहता है हालात की वजह से, तो इस हवाले से ही उनको दिलचस्पी होती है। पाकिस्तानियों को एक एक बात का अंदाज़ा है अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। तो ये मुबाहिसा जो हो रहा है इसमें जहाँ तक के रिपब्लिकन का, आपको मुझे हैरत है साहब के रिपब्लिकन के बारे में पाकिस्तान का रवैया हमेशा बड़ा मुस्बत और बड़ा दोस्ताना रहा करता था। आइजनहावर के ज़माने में, सर निक्सन के ज़माने में तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नुक्ते उरूज पे थे, और जब आइजनहावर साहब तशरीफ लाए थे तो जो उनको पजीराई अवाम की तरफ से मिली थी, मैं समझता हूँ कि ऐसा बलबला अंगेज इस्तकबाल तो किसी को नसीब ही नहीं हुआ आज तक। और मुझे याद है टाइम ने लिखा था उसी ज़माने में कि इंडिया में भी बहुत उनका इस्तकबाल किया गया, क्योंकि दो मुल्कों बराबर गए थे। और बट इन पाकिस्तान दी रिसेप्शन वाज क्रेजी।
जी जी जी, लेकिन वक्त बहुत, हाँ बिल्कुल तब्दील हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रेहाना लतीफ ने। डॉक्टर रेहाना, आपको खुश आमदेद। आपने रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो बहस मुबाहिसा हुआ है वो भी देखा, और कल रात को जो डेमोक्रेटिक पार्टी का मुबाहिसा हुआ वो भी आपने देखा। ये बताइए, आपने क्या फ़र्क देखा दोनों मुबाहिसों के दरमियान?
सबसे बड़ा फ़र्क तो था वो ये था कि जहाँ तक मुझे ये लगा कि रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, दे ऑल लुक you know like somewhat, मुझे ये लगता है कि उनका काफ़ी lawyers हैं, businessmen हैं, they're all different, variety बहुत थी।
अच्छा।
औरत भी है, काला भी है, Hispanics भी हैं, और variety बहुत ज़्यादा मुझे Republican party में लगी। इस party में कोई variety नहीं है सिवाय इसके कि चार आदमी हैं जो वाइट हैं, वाइट मेल्स, और एक खातून है जो कि आल्सो वाइट फीमेल। तो इस लिहाज से कोई खास वैरायटी नजर नहीं आई मुझे। उनके ख्यालात जो हैं वो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के काफी डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक्स पे, प्लैंड पेरेंटहुड पे, जहाँ तक ताल्लुक है एजुकेशन का, ऐसा लगता है कि एक पार्टी चाहती है कि सारी चीज़ें لوگوں کو پرووائڈ کی جائے. دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ خود اپنے جد و جہد سے آگے بڑھیں. تو یہ ڈفرینسز آف اوپینین, ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی بولتی ہے کہ گن کنٹرول کرو, دوسری طرف ایک پارٹی بولتی ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے جو ہے کلیش آف اوپینینز ہیں, مختلف خیالات ہیں. اگر دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی جو انسانیت کے لیے کرنا ہے وہ دونوں پارٹیز کو کی مل جل کے ہمکاری سے کام ہوگا کیونکہ دونوں کے پاس اچھے پوائنٹس ہیں.
لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ ڈیموکریٹس میں دو ہیں امیدوار جو اس وقت سب سے زیادہ نمایاں ہیں, جس میں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز ہیں. ان دونوں کے درمیان آپ نے کیا فرق پایا؟
یہ فرق پڑا ہے کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے, باقی ایک جو ہے وہ پورا سپورٹ کرتے ہیں سسٹم کو, جہاں پہ سب کچھ گورنمنٹ کنٹرول میں لے اور پھر وہ آگے بڑھائے, لوگوں کو فائدہ دے. جہاں تک ہلری کلنٹن کا تعلق ہے, ہلری کلنٹن نے خود کیپٹلسٹ ہے, ان کی خود اپنی انکم جو ہے ود ان پاسٹ 6-7 years 2 billion کے قریب ہے, تو وہ کیپٹلسٹ کے اگینسٹ ٹوٹلی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کیپٹلسٹ بنا لیا ہے. تو اگر وہ اس چیز کے خلاف جائیں گی تو وہ بھی ایک عجیب بات لگے گی کہ اپنے لیے تو صحیح ہے, دوسروں کے لیے صحیح نہیں ہے پیسہ ہونا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ کوشش کی جائے کہ ایک 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 سیکٹر کو سپریس کر دو اور دوسرے سیکٹر کو لائک وومن کو سپریس کر دو یا کالوں کو سپریس کر دو یا مائنورٹیز کو سپریس کر دو, تو یہ فلاسفی جو ہے یہ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک کسی بھی فلاسفی سے فائدہ ہوا ہے. نہ کالوں کو ابھی تک کوئی خاص فائدہ ہوا ہے, نہ ہسپینکس کو کوئی خاص فائدہ ہوا ہے, نہ کوئی اور مائنورٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے. سبھی ڈسمینٹل ہوئے ہوئے ہیں, سبھی ڈسٹریس میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ویلفیئر سوسائٹی سے, سوسائٹی 40-50 سال میں جب سے جانسن نے نکالی تھی یہ ویلفیئر سوسائٹی, جب سے اب تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا غریبوں کو. غریب جو ہے وہ غریب ہی رہے اور جو امیر ہیں وہ امیر ہی بنتے جا رہے ہیں. اور یہ فلاسفی جو ہے یہ دونوں کی ڈفرینس ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سمجھتا ہے کہ غریبوں کو دینے سے ہوگا, دوسرا سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کمائیں اور زیادہ سے زیادہ بنائیں, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے ایک طرح سے.
جی جی, ڈاکٹر ریحانہ, اسی سوال کو میں آگے بڑھاتی ہوں. پروفیسر شمیم اختر ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, پاکستان میں اس وقت یہاں جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. پروفیسر شمیم, آپ بتائیے, کل جب مباحثہ ہوا ڈیموکریٹس کے درمیان تو برنی سینڈرز نے بھی کہا وہ کیپٹلسٹ نہیں ہیں, اسے قبل بھی کہا تھا, اور ان کا جو بھی فلسفہ ہے وہ وال اسٹریٹ کے خلاف ہے, جو کہ بڑا مختلف لگتا ہے ہلری کلنٹن, حالانکہ ہلری کلنٹن بھی میانہ درجے کے لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کچھ اس طرح کی تجاویز دے رہی ہیں. اس وقت جو سوال اٹھایا جا رہا ہے امریکہ میں وہ ہے الیکٹیبلٹی کا. کیا ایک سوشلسٹ امریکہ میں امریکہ کا صدر بن سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. امریکہ کا جو تصور ہے سوشلزم کا, وہ عجیب و غریب تصور ہے, انتہائی مرشدہ. وہ تو جو شخص مرکز پہ کھڑا ہو, جسے سینٹرسٹ کہتے ہیں, وہ اس کو بھی سوشلسٹ کہتے ہیں, حالانکہ وہ سوشلسٹ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ امریکہ میں اس وقت جو رائے عامہ ہے وہ انتہائی دائیں بازو کا, اس پہ کی طرف اس کا جھکا. اب یہی ملاحظہ کیجئے کہ اوباما صدر نے جنگ ختم کی اور جو ریسیشن تھا وہ ریپبلکن پارٹی کی جنگجویانہ پالیسی کی وجہ سے وہ امریکہ دہانے پہ پہنچ گیا تھا دیوالی اپن کے. تو اوباما نے اس کی حالت کو بہتر بنایا, سرمایہ کاری ہوئی اور جو بے روزگاری کی شرح تھی اس میں کمی واقع ہوئی. لیکن انہوں نے ان کے صحت کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی اور اس میں معاف کیجیے گا ڈیموکریٹس کے لوگ بھی شامل تھے, کیونکہ امریکہ میں جو پارٹی کے پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے جیسا برطانیہ پارلیمان ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص نقطۂ نظر کی حمایت کرتے ہیں اور اسی کو ووٹ دیتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ دائیں بازو کے ہیں, وہ ریپبلکن کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں, اور اگر ریپبلکن میں فرض کیجیے کوئی بائیں بازو کا ہے تو وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیتا ہے. تو اس وقت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشلسٹ کا تو دور دور بھی کوئی سوال نہیں. میں جب تھا امریکہ میں تو میں روزویلٹ کا بڑا قائل تھا, اور جہاں میں نے ان کے بارے میں کوئی ستائشی بات کہی تو مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ایسا کہہ کے لوگوں کو ناراض کیوں کیا. میری سمجھ میں نہیں آیا, یعنی پریزیڈنٹ روزویلٹ پہ ایسی تنقید کی جاتی ہے, ایسی نکتہ چاہیے ان کی کردار کشی کے حد تک,
شمیم صاحب, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ریپ اپ کرتے ہیں, لیکن ایک آخری سوال ڈاکٹر ریحانہ لطیف سے. ڈاکٹر ریحانہ, آپ بھی جانتی ہیں کہ ہلری کلنٹن نے عراق کی جنگ کی حمایت کی جبکہ برنی سینڈرز نے اس کی مخالفت کی. کل بھی یہ باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں. آپ کے خیال میں عراق کی جنگ کی حمایت جو ہے وہ ہلری کے خلاف جائے گی آئندہ کے انتخابات میں؟
اگر ہلری نے نامینیشن لیا تو کوئی چیز بھی ان کے خلاف نہیں جائے گی.
اچھا.
کیونکہ ان کی جو مشینری ہے ہلری کی, وہ کسی کو کسی بات کو بھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کو روک سکے گا.
اچھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نامینیشن کس کو ملتا ہے. حالانکہ نظر آتا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ اس وقت فرنٹ رنر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی میں. پروفیسر شمیم اختر, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ اگلا جو موضوع ہے وہ شام کے متعلق ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں شامل ہوں. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھی نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف, بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ اور روس کے دفاعی اہلکار آج بات چیت کر رہے ہیں تاکہ شام میں ان کی جو فوجیں ہیں وہ آپس میں نہ ٹکرائیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں دونوں امریکہ اور روس اس وقت کارروائیاں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت یورپ سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں, جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے, اور کراچی سے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. تو فاروقی صاحب, آپ کو خوش آمدید. خالد فاروقی
جی, میں آپ کو سن سکتا ہوں, بہت شکریہ آپ.
جی جی, تو یہ آج ہی تازہ خبر آئی ہے کہ امریکہ اور روس غالباً تعاون کرے گا تاکہ شام میں دونوں کی فضائیہ کی جو کارروائیاں ہیں ان میں کوئی تضاد نہ پیدا ہو. کچھ بتائیے, یہ تعاون کرنا کیوں کر ضروری ہو گیا ہے؟
دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ یہ کنسنسس پر پیچھے سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پہلے ہی کام ہو رہا تھا, اور خاص طور پہ جو سوئچ اوور آیا ہے, بہت سارے امریکن ٹرینڈ ریبلز نے القاعدہ کو جوائن وہاں کر لیا ہے, اور جس سے امریکہ کی کم از کم یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر القاعدہ اور داعش جو ہے ان کو خاصی تقویت ملے گی. اور بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹ جو کہ روس نے جو شواہد دیے ہیں امریکہ کو, تو اس میں امریکہ بیسیکلی اپنے ٹرمز پہ آیا ہے اور انہوں نے یہ سمجھا ہے, یہی نہیں بلکہ پوری مڈل ایسٹ کے اندر ایک پالیسی اور پیراڈائم شفٹ آیا ہے. اور ایک جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا جو پریمیلری اگلا اجلاس ہے وہ تہران میں ہے 17 اکتوبر کو, جس میں افغانستان, عراق, سیریا یہ تمام لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور ایک نئی مڈل ایسٹ کی ایک میں فیملی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اس میں تمام لوگ ہیں اس نئی سچویشن میں, یورپ, امریکہ اور رشیا. تو اس سے وہ یہ ایک نیا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں بہرحال ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا.
اچھا پروفیسر شمیم اختر, آپ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ اور روس مل کر آئسس کا مقابلہ کریں, یا صورتحال اتنی پیچیدہ ہے اور مفادات اتنے مختلف ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ دور اندیشی کا تقاضا تو یہی ہے کہ روس اور امریکہ دونوں مل کے بحران جو پیدا ہو گیا ہے شام میں, اس کا کوئی قابل قبول حل ایسا تلاش کریں کہ جس میں بشار الاسد صاحب کو منظر عام سے بہر صورت غائب ہونا چاہیے. بے شک کوئی ایسا قابل قبول شخص انہی کے جماعت کا, باس پارٹی کا یا کوئی غیر جانبدار, لیکن اس پہ علاقے کے ریاستوں کو اور اس سے زیادہ امریکہ اور روس کے مابین اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات ہیں.
اچھا.
کیونکہ جہاں تک میں نے بین السطور اندازہ لگایا ہے روس کے اس نظریے کا, وہ اس پہ قائل ہو سکتا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کو بہر صورت رضاکانہ طور پہ دستبردار ہونے کے لیے وہ قائل کر سکے, اور روس ہی قائل کر سکتا ہے کہ دیکھیں ان کا دامن اب صرف روس پہ ہے, اور اگر روس ان پہ دباؤ ڈالتا ہے تو ان کو بہر صورت, لیکن وہاں روس اپنے مفادات کا تحفظ چاہے گا. اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ شام جو ہے سوویت یونین کے زمانے سے آج تک روس کے حلقے اثر میں ہے, اور ان کے بندرگاہ پہ روس کا بحری بیڑا بھی ہے جس کو انہوں نے مزید توسیع دی ہے, اپنا جنگی جہاز بھی وہاں بھیج دیا ہے. اور ایک مہم جوئی جو روس نے کی ہے وہ بڑی مخدوش ہے, اور ایک عظیم طاقت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسی صورتحال میں ملوث ہو جس میں ایک دوسری سپر طاقت سے تصادم یا غلط فہمی کا امکان ہو سکتا ہے.
بالکل. فاروقی صاحب, یہ بتائیں کہ آج بھی امریکہ کی جو کولیشن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عراقی فوجیں جو ہیں وہ رمادی کو واپس حاصل کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس یا داعش جو ہے وہ اس وقت عراق کے رمادی شہر میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کہ عراق جو ہے وہ روس کے قبضے میں یا روس کے اثر و رسوخ میں آ گیا ہے. اس صورتحال کے تناظر میں آپ کے خیال میں وہ امریکہ کی بات ماننے کو تیار ہوگا؟
دیکھیں, جو روس بیسیکلی ایران کے ساتھ اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایران کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے تھرو آؤٹ بہت مشکل وقت میں, اور جو ایران کا حلقہ اثر ہے عراق میں وہی ایک طرح سے روس سے قربت کا سبب بنا ہے, اور روس بیسیکلی چاہتا ہے کہ, اور ولادیمیر پوٹن نے جو ہے وہ 15 دن قبل پہلے یہ بھی کہا کہ داعش سے بنیادی طور پر بالکل کلیئر لڑائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام قسم کے جو ریبل سپورٹ ہو رہی ہے کسی بھی نام پر مڈل ایسٹ میں, چاہے وہ عراق میں ہو رہی ہے چاہے وہ سیریا میں ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں روس کے نزدیک یہ بہت زیادہ ان کی سمجھ میں بات آتی ہے, اور وہ اس بات اس موقع پر قائم ہے کہ جیسے ابھی مجھ سے پہلے اسپیکر نے کہا کہ سیریا میں اسد کو ہٹنا چاہیے, تو یہ جو ضد ہے کہ اسد کو ہٹنا چاہیے, اگر اسد کو ہٹنا ہوتا تو وہ 4 سال پہلے ہی ہٹ چکے ہوتے. یہ اس پر جو ہے وہ مغرب جس طرح مصر ہے کہ اسد جو ہے وہ اب داعش کے اور تمام فنڈامنٹلسٹ فورسز کے خلاف مڈل ایسٹ میں مزاحمت کی ایک علامت ہے, اور اسد کو گرانے کا مقصد یا ان کو کمزور کرنے کا مقصد بنیادی طور پر داعش کو ہم چاہیں یا نہ چاہیں اور القاعدہ ان کو مضبوط کرنا ہوگا. تو روس ہر اس بات کو کے لیے تیار ہو جائے گا جس سے مڈل ایسٹ میں ان انتہا پسند قوتوں کو پیچھے ہٹایا جا سکے, کیونکہ خود روس کو ان تمام انتہا پسند قوتوں سے بہت خطرہ ہے اور اس کے بارڈروں پر, اس کے خاص طور پر سینٹرل ایشیا میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روس بنیادی طور پر ہر اس بات کو پر اگری کرے گا جس سے ان انتہا پسند قوتوں کی مشرق وسطی میں بےخونی ہو اور ایک امن کا ماحول کی طرف ہم بڑھیں. جب ایک جو ہے وہ پیس ڈیولپ ہو جاتا ہے وہاں پر اور ایک کنسنسس کی صورتحال بن جاتی ہے, اس کے بعد نئے الیکشن کی بات کی جا سکتی ہے, اسد کو ریموو کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن مڈل آف اس کے درمیان میں, مزاحمت کے درمیان میں ایک سب سے بڑے سمبل کو جس نے چار سال ان انتہا پسند قوتوں کا ہر صورت میں مقابلہ کیا ہے, اس کو ہٹانا مناسب نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ روس اس پر اتفاق کرے گا.
اچھا پروفیسر شمیم, جس طرح سے خالد فاروقی نے کہا, اور یہاں ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو پہلے استعمال کیا جائے آئی ایس کے خلاف اور اس کے بعد ایک طرح کی کوشش کی جائے کہ ان سے جان چھڑائی جائے, ان کو ہٹایا جائے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک حکمت عملی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟
صاحب میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ بشار الاسد علامت ہیں تمام رجعت پسند قوتوں کے اقتدار میں آنے کے خلاف, اس وجہ سے کہ جس آدمی کی حمایت 10% عوام سے بھی کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 90% یا کم از کم 70% عوام کی رائے کو صفر سمجھتے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے آپس میں گٹھ جوڑ اور مکمکا جسے کہتے ہیں ہماری کراچی کی زبان میں پاکستان میں, وہ کر کے آپ ایک ایسے شخص کو مسلط کریں کہ جو قاتل انسانیت کا ہے, جس کے بارے میں یہ طے شدہ ہے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہے, جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں. جی اس کو تو جنگی مجرم کی حیثیت سے بین الاقوامی تعزیتی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے.
فاروقی صاحب جی جی,
وہ علامت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو قاتل ہے قوم کا, جس میں 2.5 لاکھ آدمی مار دیے ہیں, اس نے 40 لاکھ آدمیوں کو وطن سے باہر کر دیا ہے, تو کیا روس اور امریکہ تھوپیں گے اس کو؟ تو لوگ وہاں قبول کتنے دنوں تک روس ان کی حفاظت کرتا رہے گا یا امریکہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا؟
فاروقی صاحب یہ ذرا سا اس کی وضاحت کیجئے, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حکمت عملی ہے جو جس پر دونوں روس اور امریکہ غور کر رہے ہیں کہ اسد کو پہلے استعمال کیا جائے. جی
جی دیکھیں, جہاں تک پریزیڈنٹ اسد کا تعلق ہے, اسد اس لیے میں سمبل کہہ رہا ہوں, یہ تو آنے والے الیکشن جب بھی ہوں گے اس ملک میں جب ہی طے ہوگا کہ اسد کی پاپولیرٹی اور مقبولیت جو ہے وہ 10% ہے یا 60% ہے, اور جن بکھری ہوئی قوتیں, جس طرح منتشر قوتیں ہیں جن کا کوئی نیوکلس اس طرح سے نہیں ہے اور جو مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی پر وہاں پر, اور مغرب کے تربیت یافتہ لوگ بھی جو ہیں, جو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے مشرق وسطی کی, اس میں آپ مغربی جمہوریت کے معیار پر اسد نہیں پورے اترتے, اور بنیادی طور پر جو حکمت عملی ہے کہ اسد کو استعمال کیا جائے اس وقت تک جب تک جو ہے وہ پیس کو ممکن ہو جائے, جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں, وہ قوتیں پیسیفائی ہو جائیں جو نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتی یا ان کو ختم کر دیا جائے, اس کے بعد جو ہے ہم جذباتی ہو کر اپنے جذبات میں بہہ کر قاتل اور وار کرمنل اور مختلف الزامات ہم لگا سکتے ہیں. صرف اسد قتل و عام کے سیریا میں ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جنہیں جنیوا میں ہم نے ٹیبل پر بٹھایا ہوا ہے, جن کی ہم منتیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نیگوشیشن پر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں. افغانستان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے افغانستان میں مختلف 8 گروپوں کو مختلف اوقات میں سپورٹ کیا اور اس کے بعد جو صورتحال وہاں پر کا ریپلیکا نہیں ہونا چاہیے.
جی 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 بالکل, ہمارا بالکل وقت ختم ہوا ہے, اس پر ہم یقیناً آگے چل کے بھی بحث کریں گے. ہمارے ساتھ تھے یورپ میں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی اور پاکستان سے تھے پروفیسر شمیم اختر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.